أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. الندوة ٹرسٹ کی طرف سے تمام سننے والوں کا السلام علیکم. جو ہمارا اسپیشل سیشن جو الندوة میں جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اور ان کی تالیف ہوئی ہے, اس کا آج تیسرا پروگرام الحمد للہ نشر کیا جا رہا ہے. تو آج مولانا عبد الوہاب صاحب کچھ بات فرمائیں گے, تو مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ پروگرام شروع کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے چند ہفتوں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ الندوة میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں سب سے پہلے محترم مولانا حمید اللہ صاحب نے جو کام کیا ہے اور جو اس میں مزید اضافے چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کے بعد مولانا عنایت صاحب, جن کی کتاب ماشاءاللہ چھپ بھی گئی ہے, انہوں نے تذکرہ فرمایا. ہمارے تیسرے دوست اور رفیق کار مولانا دبئی میں مولانا نعیم صاحب تشریف لے گئے, اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور عقیدہ طحاویہ کا وہ نسخہ جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نبر اللہ مقدہو دار العلوم دیوبند کے گویا آخری مفتمن تھے, انہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی تھی, اور مولانا نعیم صاحب نے ان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ اسے ڈھونڈا اور اس کو اس طرح سے مرتب فرمایا اور اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ انہوں نے نسخہ دارالعلوم کراچی بھیجا, تو اس پہ انہیں عظمت کی عثمانی صاحب نے خط لکھا اور ان کی کتاب کی تعریف فرمائی. اب اس سلسلے میں آج آخری نشست ہے, اور ترتیب برعکس یہ ہے کہ ہمارے دوست رفیق کار مولانا عبد الوہاب صاحب نے جو کام کیا ہے آپ اس کو ذرا سن لیں. پہلے ایک اور کام تھا مولانا کر رہے تھے, اور نماز کے موضوع پر کاشغری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی. پھر ہمیں خیال ہوا کہ جب تمام رفقا قانون پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان سے درخواست کی کہ اپنی محنت اور تگرد اور جد وجہد جو ہے اس کا دوسرا میدان منتخب کریں, اور اللہ کا شکر ہے مولانا نے دوسرا میدان منتخب فرمایا, اور انہوں نے ایک اور کتاب کی شرح اور اس پہ کام کیا. دنیائی طور پہ کتاب ایک ہی ہے جس پہ مولانا حبیب اللہ صاحب کام کر رہے ہیں اور جس پہ مولانا عبد الوہاب صاحب نے کام کیا, اور وہ ہے در مختار. در مختار حنفی فقہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر مقبولیت بخشی. کتابیں اور مصنفین جو اللہ کے ہاں بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے ماں باپ ان کے جانے کے بعد دنیا کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہیرے اور جوہر ناقدری سے ہم نے کھو دیے تھے اللہ نے ان کی مسائی کو قبول فرمایا, اور خدا جس چیز کو قبول کر لے وہ بڑھ جاتی ہے. چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے, تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے. تو جو کچھ لکھا تھا در مختار اس کے مصنف نے, اور جو تنویر الابصار وغیرہ, ان چیزوں کی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبولیت ہوئی, ہمیں یہی امید ہے. اور اسی کی شرح آگے شامی بھی جس پہ کام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسے اور کیا, اور اسی کی شرح طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور اسی در مختار پہ وہاں عبداللہ صاحب نے کام کیا، اسی در مختار پہ وہاں عبدالوہاب صاحب کو لگایا تھا کہ ایک اور شرائط اس کی اس پہ کام کریں. تو اب پہلے آپ ان کی سنیے، اس کے بعد ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اس سلسلے میں مزید کیا گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے پچھلے کئی سالوں سے حضرت و ایجوکیشنل ٹرسٹ سے بندہ عقیر فقیر مسلک ہے، اور دین کے اور مختلف شعبوں کی طرح تحقیق المخطوطات کا شعبہ بھی بہت اہم ہے. ہمارے اسلاف نے جو علمی ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو عصر حاضر کے مطابق ترتیب و تدوین، اس کی خدمت کرنا اور اس کو منظر عام پہ لانا تاکہ ہر مسلمان اس کو اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکے، یہ بہت قابل قدر کام ہے. یہاں اس ادارے میں آنے سے پہلے مجھے اس شعبہ تحقیق المخطوطات سے کچھ مناسبت نہیں تھی بلکہ ناواقفیت تھی. یہاں آنے کے بعد مفتی صاحب دامت برکات مالک کی رہنمائی سے، ان کی حوصلہ افزائی سے اس شعبے سے میں منسلک ہو گیا، اور کئی سال ہو گئے جو میں اس شعبے میں منسلک ہوں، اور کچھ نہ کچھ بہت معمولی حصے سے مناسبت حاصل ہو گئی ہے اللہ کی مہربانی سے. ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں اس موضوع پر کچھ ایسے کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جس کی وجہ سے اس تحقیق المخطوطات کے شعبہ کو اور اس کام کی اہمیت کو سمجھا جائے. اگر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذمہ دار حضرات اگر اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے نصاب تعلیم میں تحقیق المخطوطات کے حوالے سے دو تین چار کتابیں نصاب میں داخل کریں تاکہ طلب علم اس سے استفادہ حاصل کرے اور علمی ذوق اور تحقیقی ذوق پیدا ہونے کے لیے اچھا کام ہو جائے، تو اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا کام ہو جائے گا. تحقیق کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں اللہ کی بڑی مہربانی سے اس ادارے میں اکثر چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پر تحقیق کے کام کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری کی ضرورت ہے جس میں مختلف موضوعات کے مصادر مراجع موجود ہو، جس میں انسان حوالے دینے کے لیے اس کتابوں کی طرف رجوع کرے اور اس کتاب سے استفادہ کر کے اس کتاب میں حوالہ دیا جائے. الحمدللہ اس کتاب اس ندوہ لائبریری میں ہزاروں مصادر و مراجع اس لائبریری کی زینت ہے. اس کے باوجود بھی سینکڑوں کتابیں اس طرح ہے جو اگر اس لائبریری میں ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا. ہم نے ایک فہرست مرتب کیا تھا کئی سال پہلے، حضرت مفتی صاحب دامت برکات اللہ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا، جس میں سینکڑوں کتابیں ہیں. اللہ کرے کہ وہ کتابیں بھی اس ادارے میں آ جائیں اور اس لائبریری کی زینت بن جائے. میں نے جو کام تحقیق کے حوالے سے اس ادارے میں آنے کے بعد کیا ہے، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے ایک مخطوط ہے جس کا نام ہے فتح المدبر للعاجز المقصر علامہ فقیہ شمس الدین محمد بن ابراہیم بن احمد السمدیسی المصری الحنفی رحمہ اللہ، جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے گزرے ہیں. یہ مخطوط جو ہے علم قضاء کے متعلق اور قضاء کے مسائل کے متعلق کتاب ہے. شروع میں بھی اصول فقہ کے مختصر کچھ قواعد کی تشریح ہے. یہ کتاب اپنے فن کے اعتبار سے بہت ہی قابل اعتماد اور بہت ہی معتبر کتاب ہے. اس کے بعد جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، علماء کرام نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے. مثال کے طور پر علامہ حمیمی رحمہ اللہ نے اشباع النظار کا جو حاشیہ اور شرح لکھی ہے، غمز و عیون البصائر اس کا نام ہے، اس کے حاشیہ میں اس کتاب کا حوالہ ہے. علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور فتاوی شامی میں بھی اس کا تذکرہ اس کا حوالہ دیا ہے. اس طرح بہت علماء کرام نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. تو اس مخطوط کے کئی نسخے ہیں، جس میں ایک نسخہ المکتبۃ الازہریہ مصر سے حضرت مفتی صاحب دامت برکات اللہ علیہ لائے تھے. وہ کئی مخطوطات سامنے رکھ کے یہ کتاب مرتب کی ہے. اللہ کی مہربانی سے اس میں کچھ کام باقی ہے، اگر وہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے. اس طرح انشاءاللہ ایک نسخہ اس کا اور بھی ہے ترکی میں، وہ بھی انشاءاللہ دوستوں سے رابطے میں ہے، وہ حاصل ہو جائے تو اس کو سامنے رکھ کے اس نسخے سے مقابلہ کر کے انشاءاللہ تقابل کر کے اس کو شائع کرنے کا ارادہ ہے. اس کے بعد دوسرا کام جو مفتی صاحب دامت برکات عالیہ کے مشورے سے میں نے شروع کیا، وہ منیت المصلی کی شرح ہے، شرح منیت المصلی. جس کا صحیح اس طرح ایک حاشیہ ہے دور المختار کا، جس کا نام ہے دلائل الاسرار علی دور المختار، علامہ فتال رحمہ اللہ کے نام سے مصنف ہے اس کا. یہ حاشیہ جو ہے یہ تقریباً 3 جلدوں میں مخطوط ہے اور مختلف مکتبوں میں اس کے نسخے موجود ہیں، جس میں ایک نسخہ مرکز الملک الفیصل سعودیہ سے مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ لائے تھے، اور یہ نسخہ ناقص ہے. اس طرح ایک نسخہ امریکہ سے حاصل کیا گیا ہے، وہ نسخہ بھی 2 جلدوں میں ہے مخطوط، لیکن وہ بھی ناقص ہے. ایک تیسرا نسخہ ایک دوست کے تعاون سے نوری عثمانیہ کے کتب خانے سے وہاں ترکی سے حاصل کیا تھا، اللہ کی مہربانی سے وہ نسخہ مکمل ہے اور 2 جلدوں میں ہمیں حاصل ہوا ہے. اس کتاب پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، تقریباً 1500 صفحات یا اس سے کچھ زائد صفحات کا کمپوزنگ ہو چکا ہے، اور متن کے تصحیح کے ساتھ ساتھ یہ کام 1500 سے زیادہ صفحات پر مکمل ہو گیا ہے، اور تقریباً کوئی 2500 صفحات اس کے بھی رہتے ہیں، جس میں انشاءاللہ ابھی کام شروع ہے. اگر یہ کام ختم ہو جائے تو تقریباً 3500 صفحات کی کتاب بنے گی، اور فقہ حنفی کے مصادر میں سے ایک اچھے مصدر کے اضافہ ہو جائے گا. اس کتاب کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور فتاوی میں اس کے جا بجا حوالے دی ہے. اسی طرح علامہ عابد سندھی رحمہ اللہ نے دور مختار کے جو مشہور اور مبسوط مفصل شرح طوال الانوار کے نام سے لکھی ہے، اس میں بھی جا بجا اس کتاب کے حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے بڑی مہربانی سے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اور کتاب ہے مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے مشورے سے کام شروع کیا تھا، منیت المصلی کی شرح ہے، جس کو علامہ حلبی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے، جس کا نام ہے غنیت المتملی فی شرح منیت المصلی. یہ کتاب اگرچہ مطبوع تھی، چھپی ہوئی تھی، لیکن اس پر اس طرح کی تحقیق نہیں ہوا تھا جو قابل قدر ہو اور منظر عام پہ آیا ہو اور لوگ اس سے استفادہ کر سکے. تو یہ کتاب چونکہ نماز کے مسائل کے متعلق بہت اہم کتاب ہے، اور بہت علماء کرام نے اس کے حوالے دی ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے تو فتاوی شامی میں سینکڑوں جگہ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. تو اس کتاب میں مصادر، مراجع اور حوالوں کا بہت کثرت ہے. اس کتاب پہ کام شروع کیا، سب سے پہلے تو اس کا کمپوزنگ کا مرحلہ تھا. تو جب کمپوزنگ کا مرحلہ ہو گیا، تقریباً 710 صفحے اس کا کمپوزنگ کر کے، اس کے بعد پھر اس میں جو حوالے تھے اس کی تحقیق اور تخریج اور اس کے کام شروع کیا، اور تحقیق کا کام اور حوالہ دینے کا کام جو حضرات نے سے منسلک کیا ان کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ایک حوالے کے لیے 1 ہفتہ 10 دن 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو اس کتاب میں چونکہ مصادر اور حوالہ جات بہت زیادہ ہے، تو جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو تقریباً اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بڑی مہربانی سے، اللہ کے بڑے فضل و کرم سے، اللہ کے خالص توفیق سے 4000 سے زیادہ حوالہ جات ہم نے نکالے ہیں. تو یہ ابھی بھی کچھ حوالہ جات باقی ہے، اگر انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کتاب اگر منظر عام پر آ جائے تو بہت اچھا ذخیرہ اور بہت اچھا تحقیق سامنے آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کتاب سے مختلف علماء کرام نے مختلف اوقات میں استفادہ کیا ہے. دار الحکام البحر الرائق میں، اور بحر الرائق پہ جو حاشیہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کا اس میں، اور اس طرح مختلف کتابوں میں مراقب الفلاح حسن ابن عمار اشرف البلاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. حتیٰ کہ اس کے بعد جو بھی علماء کرام آئے ہیں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. تو اس کتاب پہ ابھی کام شروع کیا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ کتابوں سے اس حوالہ جات میں ہم نے استفادہ کیا ہے، جو اسی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے. تو 4000 سے زیادہ حوالہ جات اس کتاب میں نکالے ہیں اور کوئی تقریباً 100 یا اس کے قریب حوالہ جات باقی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے.
بس میں یہ کہوں گا کہ مولانا کا یہ کام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ اشیاد مختار کا جو کام ہے رائل مصاف، اس کام کو مولانا ابھی مکمل نہیں کر پائے اور اس میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس کے قلمی نسخوں کا حصول ہے. اب تک ان کے پاس صرف ایک نسخہ اقتباس مکمل ہے اور دیگر نسخوں کی انہیں ضرورت ہے جو ترکی میں موجود ہے اور بعض نسخے اس کے مصر میں موجود ہیں. تو اگر ان نسخوں کو حاصل کر لیا جائے تو یہ ایک اہم کام مکمل ہوتا ہے. اور دوسرے کبیری کا جو ذکر کیا مولانا نے، تو نماز کے مسائل میں آپ بزرگ کی طرف سے بھی اس کا حوالہ سنتے رہتے ہوں گے، اور نماز کے مسائل میں کوئی بھی مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کتاب کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے، لیکن اب تک یہ کتاب جو ہے تو مصر سے شائع ہوئی تھی بہت قدیم، اور اس کے بعد پاکستان میں سہیل اکیڈمی نے اسے شائع کیا تھا اور وہ اسی طباعت کا عکس تھا جو مصر والوں نے شائع کیا تھا. تو بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی جائے، کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیث کے حوالے بھی دیے ہیں اور دیگر فقہی کتابوں کے حوالے بھی کثرت سے دیے ہیں. جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ تقریباً 300 کتابوں سے انہوں نے 4000 کے قریب حوالے نکالے ہیں. تو اس کام کا منظر عام پہ آنا اور تباہ ہونا ایک بہت بڑا علمی کام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے سارے مراحل کو آسان فرمائے. اور اس کے جن نسخوں کی ضرورت ہے وہ ترکی میں موجود ہیں اور ہم بعض دوستوں سے رابطے میں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے. بلکہ اس وقت 3 کام ہیں جو مولانا نے تقریباً مکمل کرنے ہیں اپنی حد تک. مزید اس میں نسخوں کی ضرورت ہے یا بعض معمولی رکاوٹیں ہیں، اس کے بعد طباعت کا مرحلہ ہوگا. اور طباعت کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن وسائل کی ضرورت ہے اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنا پریس جو ہے لگا لیں، کیونکہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اتنے بڑے علمی کام کو جو مختلف محققین کر رہے ہیں کسی دوسرے ادارے سے چھپانے میں جو اخراجات ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اگر اپنا پریس ہو تو اس کام کو بآسانی کیا جا سکتا ہے اور مستقل ایک سہولت ہو جائے گی اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی کہ جو بھی یہاں کام کرے اس کو اپنے ادارے سے بھی شائع کیا جائے، اور پھر جتنی تعداد میں ضرورت ہو کم یا زیادہ اپنے پیسے سے اس کو شائع کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی گزارشات تھی اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس بعد مفتی صاحب آپ سے بات کریں.
لگا اعلیٰ کی توفیق سے مولانا نے جو کام کیا ہے وہ در حقیقت درِ مختار کی شرح ہے، اور اس کو آسانی سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی زمانے میں ایک آدمی جو قاضی القضات چیف جسٹس کے درجے کا ہو اور عالم اسلام کا بڑا حصہ اپنے فیصلوں میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ ایک اصولی کتاب لکھ کے دنیا سے چلا جائے. اب وہ جو اصول اس نے قانون کے مرتب کر دیے یا قانون کو لکھ دیا، قانون کو لکھنا ایک بہت معرکۃ الآراء بات، قانون کو تحریر کرنا یہ بڑے ذہین لوگوں کا کام ہے. قوانین کی زبان اس میں جس میں ایک شوشے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، ایک کوما دینے سے فرق پڑ جاتا ہے، جس سے آئین کی عبارتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ مرتب کیا اپنے زمانے میں، پر دنیا میں ان کی طرف رجوع تھا. اور وہ ایسے لوگوں میں سے تھے
جن کا اشارہ مسائل کو حل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اس متن کی جو ٹیکسٹ مرتب کر کے وہ گئے تھے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس کی شرحیں لکھی کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اسلامی قانون کا سنگ بنیاد ہے، اور 2300 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک وہ بنیاد کے پتھر اپنی جگہ پہ جمے گئے. تو ان میں یہ دلائل اسرار جو مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، جس نسخے پہ کام کو ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت اس پہ کام کریں اور وہ کر رہے ہیں، اس کی مثلا پہلی جلد ہے، اسے آپ اگر دیکھیں گے تو مولانا نے اس کی جو پہلی جلد مرتب کی ہے وہ انہوں نے 262 صفحات پر مرتب کی ہے. بعد میں یہ ترتیب رہتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ کہ فی الحال جو جلد ہمارے ہاتھ میں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں انہوں نے اس کا مقدمہ پریفیس جو ہوتا ہے وہ لکھا ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، اور طہارت کے ابواب پر تحقیق کی ہے، اور پانی کا کہ کن کن چیزوں کی صورت میں وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کس کس طرح سے جائز ہے. پانی کا استعمال صرف یہی نہیں ہوا کرتا کہ لوگ اس سے وضو کریں اور غسل کریں، پانی کا استعمال واش رومس میں بھی ہوتا ہے، اور پانی کا استعمال ڈاکٹرز کی لیبارٹریز میں بھی ہوتا ہے، اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے سے بہت سے کھانا پینا اور مختلف چیزیں ناپاک ہوتی ہیں. پانی کا جتنا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر اس میں لکھے ہیں یا پھر اصول بیان کیے ہیں. اس کی پہلی جلد. اس کی دوسری جلد جو مولانا نے مرتب فرمائی اگر آپ دیکھیں تو بھی ہمارے ہاتھ میں، انہوں نے پوری طہارت کے جتنے ابواب ہیں ان کو مکمل کر دیا ہے. وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، جن جن چیزوں کی وجہ سے طہارت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، یا انسان بنیادی طور پہ جو پاک ہے اور بعض عوارض سے وہ ناپاکی میں چلا جاتا ہے پھر وہ کیسے پاک ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں. اور یہ ایسے احکامات ہیں جن میں کوئی شخص مستثنا نہیں ہے، صدر مملکت سے لے کے ایک آٹو رکشہ کے ڈرائیور تک، اور بڑے سے بڑے عالم دین سے لے کے ایک جاہل مزدور ان پڑھ فرد تک ان مسائل سے اسے واقفیت ہونا چاہیے یا ہوتی ہے یا پھر وہ ان پہ عمل کرتا ہے. تو اس ایک کتاب میں ابھی جو دوسری جلد مولانا نے مرتب فرمائی ہے اس کی انہوں نے دونوں کو ملا کر 556 صفحے مرتب کیے ہیں. دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ 556 صفحے ہو گئے. اب یہ انہوں نے حصے کر دیے ہیں. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جب اس مرحلے کو پہنچے تو یہ 550 صفحے کی ایک ہی جلد بن جائے یا دو الگ الگ جلدیں بنانی پڑے. تیسرا اس کا دیکھیے، یہ اب انہوں نے اسے شروع کیا ہے طہارت وغیرہ کے باب بعد نماز کی. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ 7 اس کے حصے ہیں. یہ 2 تو آپ نے دیکھ لیے، اس کے بعد پھر نماز، پھر عبادات، پھر ساری چیزیں. پھر یہاں سے مولانا نے 6 جلد اس کا 6 حصہ شروع کیا ہے، اور اس 6 حصے میں زکوٰۃ اور صوم روزے کی بحث ہے. قیامت تک جب تک اللہ کا دین قائم ہے اس وقت تک نماز اور زکوٰۃ سے کسے فرصت ہو سکتی ہے، خدا کی عبادت پہ ہے یہ ساری چیز. اور وہ زکوٰۃ کا باب اور صوم یعنی روزے کا باب کرتے ہوئے مولانا درمیان کی جلدیں نہیں لائے، لیکن یہ کہ یہاں پر پہنچ کے انہوں نے 1568 صفحات اس کتاب کے مکمل کر دیے. 1500 صفحے مکمل ہو گئے ہیں. اب 1500 صفحے میں 2 جلدیں، 3, 4, 5 کتنی، یہ تو پھر اس وقت ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیے مولانا اس کی 7 جلد آئے ہیں، اور 7 جلد تک پہنچتے پہنچتے یہ 1836 صفحات بن گئے. اس جلد میں ہے کیا؟ اس جلد میں حج سے لے کے نکاح کے باب تک ساری چیزیں، حج ہے اور اس کے بعد معاملات اور پھر عبادات میں، یعنی نکاح کو چنا ہے، کیونکہ در حقیقت عبادات ہی کا حصہ ہے, اور نکاح کے مسئلے کو انہوں نے پورا نہیں کیا. آخرت پہ پہنچے, نکاح پورا نہیں ہوا, نکاح کی کتاب نکاح انہوں نے پوری نہیں کی, کیونکہ وہاں کا اپنا نکاح بھی نہیں ہوا. تو ابھی آگے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ نکاح کریں گے, ٹھیک ہے نا مولانا. تو اس لیے اس کے 1836 صفحے ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں, بظاہر ایک در مختار کی شرح ہے, لیکن ایک آدمی خاموشی سے بیٹھ کے کونے میں اپنا کام کر رہا ہے, اور اللہ تعالی کی توفیق سے جو کتابیں انہیں درکار, جو کتابیں انہیں ان کی ضرورت ہے, جو انہیں درکار ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے. کوئی 2 سال گزرے ہوں گے, مولانا نے کتابوں کی فہرست دی 300 کے قریب کتابیں, تو اگرچہ ہم اب تک اسے پورا نہیں کر پائے, لیکن انشاءاللہ کس وقت میں وہ پورا ہو جائے گا. تو جو شخص ہزاروں کے حساب سے حوالے نکال سکتا ہے, وہ ان کتابوں کی تحقیق اور تدقیق میں جب پڑھے گا تو پھر راتیں سحر میں تبدیل ہو جائیں گی, اور سیاہ بال سفیدی میں چاندی کی تاریں بن جائیں گی, اور پتہ نہیں زندگی کا کون سا حصہ ہو. لیکن یہ مسلسل استعماری کا کام یہ کہاں ہو رہا ہے, کہیں ہو رہا ہو تو ہمیں اطلاع دیجیے. کسی آدمی نے لکھا کہ غالب اگر انگلینڈ میں پیدا ہوتے تو نیوٹن ہوتے, اور جس کے جواب میں کسی نے لکھا کہ نیوٹن اگر دلی میں پیدا ہوتے تو غالب. تو بات دونوں کی ایک ہی ہے, بات یہ ہے کہ ریسرچ اور تحقیق کا کام کسی بھی شعبے میں زندگی کی ہو ضرورت رہتی. ایک بچہ سائنس پڑھتا ہے اور وہ اچھا سائنٹسٹ بنتا ہے تو اسی بنیاد پہ کو محنت کرتا ہے اور تعمیر کا کام کرتا ہے. ایک عالم دین کوئی کتاب لکھتا ہے, مرتب کرتا ہے, تو اسی وجہ سے کہ اس کو اسباب اور وسائل بھی درکار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ شدید محنت کر کے پھر کسی چیز کا رزلٹ سامنے لاتا ہے. ایک کسان محنت کرتا ہے, سردیوں کی طویل راتوں میں وہ جگتا ہے, پانی لگاتا ہے, کیا کیا کچھ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد اس کے رزلٹ سامنے آتا ہے کہ یہ چاول ہے یا گندم ہے یا کیا ہے یا کیا ہے. تو اس لیے ہر آدمی زندگی کے جس میدان میں بھی محنت کرتا ہے, خدا اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, خدا اس کی محنت کا پھل اسے دیتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس جہان میں دے, وہاں دے, دونوں جہانوں میں دے. اور ڈر بہت شدید خوف اور ڈر کا مقام یہ ہے کہ کہیں رد نہ کر, اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہم بنازے اچبے او بنیازے اچبے, بہت ڈرتے رہنا چاہیے اس کی بے نیازی سے. کسی چیز کو اٹھا کر پھینکتے کون عرض کر سکتا ہے کہ ساری زندگی کی محنت اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. امید تو نہیں ہے کہ ایسے ہو, مگر ہونے کا جو نہ کا ہوتا ہے نا خوف, یہ بہت مرتبہ آدمی کو سیدھا بھی رکھتا ہے. اس کے بعد ایک کتاب انہوں کی یہ بھی ہے جس پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی, اور انہوں نے منیت المسلی جو کبیری کے نام سے مشہور ہے, ہم اس کو عام طور پر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں نماز کے مسائل. جی اچھا جی, یہ کبیری کا نسخہ ہے. اس کتاب پہ انہوں نے محنت کی ہے, اور اب اس کتاب کی ضخامت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو نماز کے موضوع پہ ہے. مولانا اس کی تفتیش کرتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, ٹائپ انہوں نے کیا ہے اس کو, اور اس کی کتنے صفحات ہو گئے مولانا؟ 1200 صفحات ہیں. یہ اتنی ضخیم کتاب ہے, یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا, گھر بیٹھے نہیں ہو گیا. یہ وہ دوست جنہوں نے پوری دنیا سے پیسے بھجوائے ہیں, اللہ کا شکر ہے, یو ایس سے ڈالر بھجوائے ہیں, یہ ان کی قربانی کا, مالی قربانی کا نتیجہ ہے. ہم لوگ ایسے غافل نہیں ہیں کہ کوئی آدمی پیسے بھجوائے اور وہ تو جائے جنت میں اپنی نیت اور عمل صالح پہ اور اللہ کے فضل سے, اور ہم اس کو ضائع کر کے جنت کا انتظار. اس لیے یہ ان لوگوں کی قربانی کا صلہ ہے، کئی برس سے یہ جو سلسلہ جاری ہے یہ وہ چیزیں. اس منیت المسلی کا نسخہ ہمارے یہاں سے چھپا تھا، محمد عبداللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، سہیل اکیڈمی کسی زمانے میں ہوتی تھی لاہور، اور سہیل اکیڈمی نے بہت نایاب بہت عمدہ کتابیں شائع، سہیل صاحب ہمارے یہاں بھی بارہا تشریف لاتے تھے. ابوبکر جساس رازی رحمہ اللہ کی کتاب احکام القرآن انہوں نے چھاپی، اور کتاب چھاپتے تھے کئی سال بعد، مگر کتاب کمال کی ہوتی تھی اور انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، نقطہ لگانے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنی عمدہ کتاب. پھر انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ چھاپ، پھر انہوں نے یہ کتاب اس کی منیت المسلی جو شرح ہے اس کو انہوں نے چھاپا. پھر ان کی عمر کا ایسا حصہ آیا کہ جب بیماری کی وجہ سے کچھ معذوری اور کچھ چیزیں تو تشریف لائے، اور انہوں نے اپنا کتب خانہ اور یہ ساری جو اصل نسخے تھے منیت المسلی کے اور اس کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے تحفہ اثنا عشریہ کے اور حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا کے، یہ سارے نسخے اور ان کی لائبریری جتنی بھی تھی وہ کوئی 10-11 لاکھ میں ہم نے اسے کری، وہ ابھی بھی ساری چیزیں محفوظ ہیں. اسی وجہ سے کہ اب ان کی کتابیں نایاب ہو گئی، اب مارکیٹ میں کتاب نہیں ملتی، علماء ڈھونڈتے بھی ہیں، کبھی ہم سے بھی پوچھتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، اب ان کی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن اصل نسخے جہاں سے جو انہوں نے کام کیا تھا ہمارے پاس تھا، اب انہیں چھپوایا جائے تاکہ جو اب نئی نسل علماء کی آئی ہے اور مفتیوں کی، وہ اسے پڑھ سکیں، اس پہ کام کر سکیں. یہ سارے کا سارا کام اسی طرح، یہ دیکھیے مولانا نے اپنی اس کتاب کا بھی تعارف کرایا ہے، اور اس یہ ایسی کتاب ہے جس کا فقہا نے حوالہ دیا، یعنی ان کتابوں میں سے ایک ہے جن کتابوں پر فی فقہ کی کئی چیزوں کا انحصار. تو مولانا کہ یہ سارا کام اب اس بات کا منتظر ہے کہ اسے چھاپا جائے. ہم نے ان چیزوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نئے سے نئے مصادر اس امت کے آنے والے دور میں جو بھی علماء پیدا ہوں گے ان کے سامنے رکھیں، ہم یہ تحقیق کر کے ان کے لیے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ان مصادر سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بدلتی ہوئی دنیا ہے نا اس کے مسائل کو حل کیا جائے. ان شروحات میں بعض اوقات ایسے ایسے جملے ملتے ہیں کہ لکھنے والا اتنا بڑا فقیہ، اتنا معتمد، اتنا بڑا آپ سمجھیں چیف جسٹس ہے، اس کا فیصلہ ہے، ہم اس کے فیصلے سے 10-10 اور فیصلے نکال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ایک اصول جو انہوں نے فرمایا ہے نا یہ شریعت سے باہر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہمارے جدید دور کے یہ مسائل حل. علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ فقہ حنفی اسلامی فقہ کی، صرف فقہ حنفی نہیں، وہ کہتے تھے اسلامی فقہ کی دوبارہ سے تدوین ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے علامہ اقبال نے دو آدمیوں کا انتخاب کیا تھا. اور ہم نے اسی مقصد کے لیے آدھی دنیا گھومی، اسپین تک کے کتب خانے چھانے، مصر، اردن، شام، عراق، سعودیہ، کون سا ملک ہے اسلامی دنیا میں، یمن، کون سا ملک ہے جہاں نہیں پہنچے اور اپنے بڑوں کی کبھی اس کام کو حاصل نہیں کیا. یہ اسی لیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بتا سکیں کہ جس تحقیق کے لیے ہم نے میدان چنا تھا اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے پیچھے نہیں، ہم کیوں ڈرے، ہم کیوں چیلنج کو قبول نہ کریں. ہار جانا اور جیت جانا الگ بات ہے، لیکن ہمت کر کے چیلنج کو قبول کرنا خود اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے. تو یہ کتابیں اپنی 100 سال بعد بھی جب منصہ شہود پہ آئیں گی تو آنے والے لوگ اس بات کو مانیں گے کہ اس صدی کے لوگوں نے جو کام کیا تھا، اس صدی کے لوگوں نے جو مالی قربانی کی تھی، اس صدی کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسے کھڑے ہو گئے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت واحدہ ہیں، متحد امت ہیں، تو متحد امت تھے وہ امریکہ کے رہنے والے تھے یا انگلینڈ کے، فرانس کے تھے یا لندن کے، سعودیہ کے تھے یا دبئی کے، جہاں سے بھی ہو سکا انہوں نے پیسے بھجوائے اور کچھ اللہ کے بندوں نے اس پیسے کا صحیح استعمال کیا. امت کے اتحاد کا یہ ایک اچھا نتیجہ وجود پذیر ہوا، یہ آئندہ آنے والی نسل بتائے گی، لکھے گی، کہے گی، امید ہے انشاءاللہ. ہم اسی لیے اس کے کوشاں کہ یہ چیزیں چھپیں اور ہم دنیا کے جدید مسائل، سود کے مسائل، معاش کے مسائل، نکاح کے مسائل، آئلی قوانین، وراثت کے قوانین، ان سب چیزوں پہ کام کریں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا نا، تو اللہ کی حکمت بالغہ تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا دنیا اور خدا کسی سے بھی براہ راست کلام نہیں کرے گا، یعنی وحی نازل نہیں ہوگی. اور اس امت کے علماء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علمی وراثت کے کام کو سنبھال لیں گے. اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مال و زر چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہے. تو ان کے ورثاء یہ کام کریں تاکہ کبھی بھی دنیا میں کہیں اور خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں قوت نافذہ میسر آ جاتی ہے تو قوت نافذہ خدا کے اس دین کو بنے بنائے کام کو اٹھا کر نافذ کر. مختصر سی بات، یہ کام ایسا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر، جب اسپین گئے تو بیضاوی ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس پہ بیضاوی کی شرح جنہوں نے لکھی تھی 130 کے قریب قریب تو صرف حاشیے دیتے کہ کام کرنے والوں نے کیا کیا. یہ امت ایسے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی والی ہے، کوئی وارث ہے اس کا، کوئی اس کا دوست ہے، کسی کا اس امت کے سر پہ ہاتھ ہے. جن لوگوں کو خدا کا یقین نہیں ہے اور جو اپنے پروردگار کو نہیں مانتے، ان کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں. ہم بے وارث کے تو نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ چیلنج ہے سے قبول کیا، اور اس چیلنج کا جواب یہ ہزاروں صفحات. ہم ہر میدان میں تو جانے سے رہے، کوئی بھی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنے میدان میں ترقی کرتا ہے نا، اپریشیٹیبل ہے، قابل ستائش ہے. انجینئر اپنے ہاں ترقی کرتے ہیں، نئے سے نئے نقشے بنتے ہیں. ایک شخص کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو کمپیوٹر میں وہ جو کچھ بھی اپنی تحقیق دکھاتا ہے یا کرتا ہے، اس کی محنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بھی بارہا یہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ انسان محنت کے لیے پیدا کیا گیا، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا صلہ ملے گا اور اس کی محنت کو انقریب جانچا جائے گا، یعنی خدا قیامت میں اس کے اجر کے لیے اور دنیا میں اس کی برکات کے لیے جانچے گا، دیکھے گا کہ میرے بندے نے یہ میرے لیے کام کیوں کیا. تو جو ایک بات ہے نا ختم نبوت، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ہمارے زمانے میں ایک نئے نبی کی ضرورت تھی. نیا نبی تو کوئی آنا نہیں تھا، خود حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے اتنا کام کیا کہ وہ گویا کہ ایک نبی کے آنے کے مترادف کام، پوری امت کا کام اس ایک شخص کے انقلاب نے کیا اور ایک آدمی نے کیا. علامہ اقبال یہی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ سے رجوع کیا تھا کہ سید صاحب سارے کام چھوڑ کے آ جائیں لاہور، اور وہ اور سید سلیمان ندوی وہ بات نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے انور شاہ صاحب رحمت مختار سے آسٹریلیا مسجد لاہور میں جو جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس ہے گلی, سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ وہاں ٹھہرے تھے, اور وہ اس زمانے میں 1926 میں دیوبند کو چھوڑ کے ڈابیل جا رہے تھے, اور اس وقت ان کا ایک جوان سال شاگرد تھا, بہت بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد تھے وہاں, سعید اکبر آبادی, جن کی نواسی اب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتی, تو ان کے وہ نانا نوابوں کی اولاد تھی یہ ساری, انہوں نے اپنے ولیمے پہ سارے اساتذہ کو دعوت دی, اور دیوبند میں قصہ ایسا پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے سب نے چھوڑ دیا دیوبند کو اور جا رہے تھے, وہ موقع ایسا تھا کہ دیوبند بالکل ختم ہو کے رہ جاتا, قصہ پانی نہ ہو جاتا. خیر ایک الگ تاریخ ہے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ وہاں وعدہ کر دیا تھا. علامہ اقبال آسٹریلیا مسجد میں حاضر ہوئے اور بڑا اصرار کیا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہرے. علامہ اقبال نے ان کے یا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کس کے بارے میں یہ لکھا کسی کو کہ اسلام کی پچھلے 500 سال کی تاریخ اس جیسا آدمی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر. انہوں نے کہا پچھلی 5 صدیوں میں اس جیسا آدمی نہیں نظر آتا. یہ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں کہہ جاتے تھے. وہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے تو غالباً پہلی پیشکش ان کو نوکری کی لندن یونیورسٹی نے کی تھی. علامہ اقبال لندن جا کر 6 مہینے پروفیسر جو بھی ان کا عہدہ تھا, علامہ اقبال عربی پڑھاتے تھے. پہلے لوگ سمجھتے ہیں علامہ اقبال کو عربی نہیں آتی. ہم نے جب ان کی 4 جلدوں میں علامہ اقبال کے خطوط پڑھے تو ہمیں یقین مانے تل انداز ہوا کہ اللہ اس شخص کا اتنا وسیع علم تھا, اس سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے, لیکن 4 جلدیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ کن کن کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور کس کس جہان کی خبر دیتے ہیں. علامہ اقبال ایسے ہی نہیں, زندگی کے آخری چند برس پر صرف سوائے رونے کے اور کوئی کام ان کا نہیں تھا, بیٹھے رہتے تھے روتے رہتے تھے, تو کوئی تو دل پہ گزرتی ہوگی جو وہ آہیں اور جو وہ آنسو آنکھوں سے اور منہ سے آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں. قرطبہ آب کبیر, آب روان کبیر اب بھی اس وادی میں بڑا دریا ہے. علامہ اقبال کے اشعار وہاں گئے تو بہت دیر تک دہراتے رہے. ان کے اشعار آج خیال آیا کہ آپ کو بھی سنائیں. علامہ نے کہا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. ہم کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہم خود کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ساری محنتیں جو ہے نا کسی اور زمانے کے لیے, ہمارے بعد جو صدیوں میں افراد آئیں گے وہ اس محنت کو دیکھیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر کبھی بھی قوت نافذہ آ گئی تو وہ اس کام سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور گلی سے گزر جائیں اور نظر چرا کے بچانے, وہ اس کام پہ آئیں گے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو علامہ نے کہی, دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں, میری نگاہوں میں ہے اس کی سہرے بے حجاب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. یہ علمی سطح پہ جب کشمکش پیدا ہوئی نا اور لوگ لوٹیں گے, خاص طور پہ یہ جو اس صدی میں پچھلی صدی میں دھچکا لگا ہے نا ایک شدید دنیا بھر کی معیشت کو, اور امریکنز کیا اور انگلینڈ کے لوگ کیا, بڑے بڑے معاشی ستون ہل گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سود نے شامت اعمال سے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ دنیا کی بساط کو لپٹ جائے. یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے. تباہی پھر گئی معیشت کے باب میں اور پریشان حال تھے لوگ. یہ سود کی سود پہ مبنی جو معیشت ہے یہ ابھی اور دھکے کھائے گی اور لا محالہ یہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف میں آئے گی. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ سود کی بنیاد پہ یہ سرمایہ داری کا نظام چل سکے. کب تک یہ سود کا نظام لوگوں کا خون چوسے؟ کب تک اس کی وجہ سے عزتیں لٹیں گی اور کب تک اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے قومیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جائے گی؟ کب تک مردوں کی ہمت اور عورتوں کی عزت اس دیوی کی بھینٹ چڑھائی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. ایک دن ٹوٹیں گے اور ایک دن آئے گا جب سود سے پاک نظام اللہ کی دنیا میں اس کے کسی خطے پہ قائم ہوگا. جب وہ قائم ہوگا تو ان کی ضرورت پیش آئے گی. وہ دیکھیں گے مڑ مڑ کے کہ کام کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ کام ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا جس میں ہو نہ انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امنگ کی حیات کشمکش انقلاب. تو ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ وقت آئے؟ ہم پہلے سے تیار ہو کے کیوں نہ بیٹھیں؟ ہم کیوں وقت کا انتظار کریں؟ وقت ہمارا انتظار کریں. ٹائم سوچیں کہ ہم اس کی رفتار سے آگے جا کر کام کر رہے ہیں. ٹائم جب آئے گا تو دیکھ لیں گے ایسی بھی کیا بات. اس لیے آج یہ آخری نشست ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کتابیں رکھی, اپنے رفقا کو بلایا, ان نظرات سے کہا. اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی غفلت ہے, اللہ کا شکر ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہم بھی لگے رہتے ہیں ان کاموں میں. یہ ساری چیزیں اس بات کی مرہون منت ہیں کہ جہاں آپ نے کام کیا ہے, مالی طور پہ قربانی کی ہیں, وہاں اللہ کا شکر ہے. ہم لوگوں نے بھی کام کیا ہے, ہم اور آپ ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں, کوئی کسی دریچے سے کوئی کسی طرف سے. لیکن وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت متحد ہے, اگر بخار کسی ایک اس پہ چوٹ آ جائے, پر جیسے بخار ہوتا ہے کہ سارے جسم کو ہو جاتا ہے, جو تشبیہ ارشاد فرمائی تھی وہ یہی چیز. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ سب کی مسائل کو قبول.
جی السلام علیکم مفتی صاحب, ایک دو سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہاں تحقیق کے شعبے میں جو طب کے جو جدید مسائل ہیں اس پر کچھ کام ہوا ہے, اور دوسرا جو اسلامی معیشت جو ہے اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے؟
اس میں معیشت کے ابواب ہیں, سود کے ابواب ہیں. ابھی آہستہ آہستہ جو کام بڑھ رہا ہے آگے یہ اس میں کام آئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کر چکے ہیں, اور ابھی کچھ کام باقی. انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا تو سود کی شکلیں جو جدید میں اب پیدا ہو رہی ہیں ان کے مسائل بھی آئیں. لیکن ایک بنیادی نام کا مل جائے.
جی مفتی صاحب, اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جو یہ فقہ حنفی کے حساب سے جتنا بھی کام ہوا ہے یہ صرف فقہ حنفی کے حساب سے ہوا ہے یا پھر باقی فقہ کے اندر بھی؟
اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم صرف فقہ حنفی کی بات نہیں کریں گے, باقی ائمہ کی فقہ کو ملائے بغیر اور باقی ائمہ کی چیزوں کو دیکھے بغیر ہم اس زمانے میں صرف فقہ حنفی پہ اکتفا نہیں کر سکتے. فقہ مالکی کی بھی ضرورت ہے, بعض جزیات ایسی ملتی ہیں جس میں فقہ حنبلی پہ جانا پڑتا ہے. مثلاً ایک مثال آپ کو دیں, پاکستان میں عشر کا جو نظام ہے, عشر کے نظام میں جب فصل کٹتی ہے تو جو کچھ ہے اس پہ دسواں حصہ دیں. عشر کا یہ نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں اپنے طور پہ سے یہی کہتا ہوں کہ بھیا وقت ایسا آ گیا ہے, عشر کو اگر اس وقت الگ کر دیں تو جو کچھ بچتا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت مزدوری اور پیسہ یہ ساری اجرتیں وہ پوری کر سکے. تو میری اگر سنتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں, کسان اور مزدوری اور سب پوری ہو جائے, اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے آخر پہ پہنچ کے اس کا دسواں حصہ ہے اس. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مت ہے. ہم بلی فقہ پہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہوئے, کسانوں سے پوچھے نہ جاتے, اور ان کی بدحالی کی وجہ سے سرمایہ کار کو سرمایہ والے کو فائدہ ہو اور بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. یہ ایک مثال. ہم جتنا بھی دیگر ائمہ سے استفادہ کریں ہمیں اس فقہ سے نکل کے باقی ائمہ کو دیکھنا ہے. خود حضرت محمد تقی عثمانی صاحب نے سود پہ جو کام کیا ہے, حضرت کی کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جن میں انہوں نے فقہ مالکی سے فتویٰ لیا ہے, اس فقہ پہ عمل نہیں کیا. اس کے بعد یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تو بھی ہم اسلام میں, شریعت میں, دین میں, اسی امت میں ہے نا, یہ مرحلہ طے ہو جائے اور ائمہ میں سے کسی کا کوئی قول نہ ملے, پھر آتا ہے اجتہاد کا. پھر ایسے لوگ جو ان اصولوں پر غور کر کے پھر وہ اجتہاد کرے, وہ مرحلہ بعد کا. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ضرور اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے بھی, اور بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ باقی ائمہ کے فتاوی کیا ہیں. اس پہ نہیں تو اس پہ چلنے میں راحت ہے, اس میں نہیں ہے تو اس میں راحت ہے, تو اس پہ فتویٰ لکھتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, مذاکرہ بھی ہوتا ہے. یعنی فقہ حنفی کا جو ایک جمود کہنا چاہیے, بہت سخت لفظ بول رہے ہیں, فقہ حنفی کا جو ایک جمود ہے ہم اس پہ اس کے قائل بھی نہیں ہیں اور چاہتے بھی.
جی مفتی صاحب, اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو پرنٹنگ پریس کی جو بات ہوئی ہے اس کا کتنا خرچہ ہے جو کہ جس سے خود پرنٹنگ کی جا سکے ادارے میں؟
جلد میں ہم نے جلد کتابوں کی جلد بندی کے لیے تو ایک شعبہ قائم کر دیا, اللہ کا شکر ہے, مشینیں بھی آ گئی تھیں, اب ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا. کوئی بھی چیز جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, مثلاً یہ ایک عارضی جلد ہے, ایک عارضی سی جلد ہے, یہ اس پہ پلاسٹک چڑھا ہوا ہے, اور اسی طرح اس کی بیک پہ بھی پلاسٹک ہے, یہ بلو کلر میں جو نظر آ رہا ہے, سب چیزیں یہ ہمارے یہاں کی ہوئی تھی. ہمارے یہاں دو بھائی ہیں, دو بچے کام کرتے ہیں, اور جتنی بھی کتابیں آتی ہیں یا کوئی کتابخانہ ہم خریدتے ہیں انہیں کو بھیج دیتے ہیں, وہ مشینوں پہ کاٹ کے اچھی طرح جلد بندی کر کے اس کے ٹائٹل لگا کے وہ ہمیں واپس دے دیتے ہیں. تو یہ چونکہ جلد بندی بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, اور ایک مدت تک کتابیں ایسی ہوتی تھی, اور اب اللہ کا شکر ہے وہ صورتحال نہیں رہی. اگر فرض کیجئے یہاں پرنٹنگ پریس ہوگا بھی تو جلد بندی کتابوں کے اپنے ہاں ہی ہو جائے گی, اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اجرت کی ضرورت نہیں, اس کی جو خرچہ ہے یہی خرچہ ہے. لیکن اب اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ میں اندازہ نہیں.
اور مطلب ایک آخری سوال یہ کہ جو غالباً جو کام ہو رہا ہے سارا یہ عربی مخطوطات ہیں,
جو آخری سوال تھا وہ ایک ہی تھا, پھر اب آخری ایک اور سوال آ گیا, ایک کتنی مرتبہ آئے گا صاحب؟
جی بس جو آخری سوال جو لینگویج کے بارے میں, کہ غالباً جتنے مخطوطات ہیں یہ عربی کے اندر ہیں جن کو کمپائل کیا گیا ہے یا اس کی شرح لکھی گئی ہے, تو یہ کن کن زبانوں کے اندر میسر ہیں اس وقت, اور آگے ٹرانسلیشن اس کی اردو میں یا انگلش کے اندر جو ہے اس کا پلان اگر کچھ ہے تو وہ بتا دیں.
یہ بہت اچھا سوال کیا, پچھلی مرتبہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال تھا جو ہم ہفتہ بھر سوچتے رہے کہ انشاءاللہ اس کا اس مرتبہ ذکر کریں گے, اگر پوچھ رہے تھے تو خیال نہیں دے رہا. قاعدہ اور ترتیب یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت علمی سطح سے شروع کیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں جو علمی سطح کے بلند ترین سطح کے جو بچے ہوں, جو لوگوں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہوتا یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کا شعبہ جہاں بھی قائم ہوتا ہے وہاں پر جو بچے آتے ہیں ان کا اصل سرمایہ لکھنا پڑنا ہوتا ہے، تحقیق بھی کرتے ہیں، پھر جو بچے اس قوت یہ اس محنت شاقہ سے گھبراتے ہیں، نہیں اتنا لکھ پڑھ سکتے، ذہنی صلاحیت کم درجے کی ہوتی ہے، وہ پھر کسی بھی موضوع پہ اپنی زبان میں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ اس موضوع پہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں تو طلاق پہ کتاب، ایک بچہ اس موضوع پہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، تو جتنا مطالعہ اس نے اس موضوع پہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے مطالعے کے نچوڑ کو اردو، انگلش، عربی، فارسی، جو بھی، یا پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کسی مدرسے کا ہو گیا تو ہم ضرور مغربی زبان اور چائنا کی زبان اپنے بچوں کو ضرور پڑھیں۔ جو بچے چائنا کی زبان پڑھ لیں وہ چائنا میں ان کی زبان میں جتنی بھی اپنی اچھی کتابیں ہیں ان کے ترجمے کریں، ان کو دیں، اپنے پاس سے لکھیں، ترجمے سے بھی بہتر، جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں بچہ اوریجنلی اسے لکھے۔ اسی طرح علی صاحب نے سوال کیا تھا نا، یہ تو کام الربا کے لیے ہو رہا ہے، آپ بالکل وہ صحیح سمجھے اور بالکل ان کی نگاہ سے ہی نقطے پہ پہنچی، لیکن اس درجے کے بعد جو لوگ آتے ہیں فی الحال تو ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن کتنے ہی لوگ آتے ہیں روزانہ، آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں روزانہ، نئے سے نئے آدمی آتا ہے، کراچی سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، کوئٹہ سے آتے ہیں، کتنے ہی وہ یہاں آ کر اپنا ایم اے، ایم فل، یہ چیزیں، ان میں سے کوئی باصلاحیت آدمی کبھی بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے گا، تفسیر لکھنا چاہے گا، سارا کام ہوا پڑا ہے، اس نے آ کے لکھنا ہے، تو آ جائے گا وقت ان شاء اللہ، جب ہمارے بچے جو اردو میں پڑھیں گے تو اردو میں لکھیں گے، عربی میں لکھیں گے، انگلش میں لکھیں گے، فی الحال کام جو عربی میں ہو رہا ہے کسی کے بنیادی مسبدے عربی میں، اسلام پہ جتنا بھی کام ہوا ہے سب سے پہلے وہ ہوا ہے عربی میں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، تابعین اور تابع تابعین رحمہ اللہ، سب کی زبان عربی تھی۔ اس کے بعد دو کام بیک وقت میں، ایک کام ہمارے مشرق کے حصے میں یہ سارا عربی کے بعد فارسی میں آ گیا، کیونکہ ایران اور اس سے متعلقہ علاقے سب فتح ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولتے تھے، کابل میں رہے تھے، چار سال سیکرٹری رہے تھے، یہ سب لوگ فارسی بولنے والے، اور اسی کے پیرلل دوسری طرف مغرب میں، اسپین میں، فرانس میں، الجزائر میں، یہاں سب لوگ فرینچ بولتے تھے، تو تابعین وہاں پہنچ چکے تھے، تو تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں فارسی ادھر اور فرانسیسی ادھر، ان دونوں زبانوں میں بھی ایک وقت، ان تین زبانوں کے بعد چوتھی زبان جس میں کام ہوا ہے وہ اردو، کیونکہ وہ عربی اور فارسی سے قریب تھی، اور اردو میں اب کام ہوا کہ شروع ہی ہوا ہے، اردو کی جو اچھی تفاصیل بھی آئی ہیں وہ 1970 کے بعد ہی آئی، اس سے پہلے کوئی اتنی لمبی چوڑی تفسیریں نہیں کی، آشیا لکھ دیا حضرت شیخ الاسلام صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کا آشیا تھا، عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آشیا لکھا تھا، مولانا صاحب خان صاحب کے خلیفہ کے مولانا نعیم الدین صاحب رواتی، انہوں نے آشیا لکھا تھا، حواشی لکھے جاتے ہیں۔ 1970 کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیرۂ معرفۃ القرآن، اختلاف اور اتفاق متفاسیر سے ایک الگ بات ہے۔ اتفاق اور اختلاف اس میں ایک الگ بات ہے، لیکن پھر احمد یار صاحب تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، کئی جلدوں میں ان کی تفسیر آئی، امام مودودی کی تفسیر آئی، پھر مولانا ادریس صاحب خاندلوی رحمہ اللہ، کیا بات ہے ان کی، علم کا سمندر تھے مولانا ادریس خاندلوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی نبر اللہ القدوس کے خلفاء میں کم ہی ایسا کوئی آدمی ہوگا جس کو اتنا علم اللہ نے دیا، تمام جس کا ان کی تفسیر آ گئی معرفۃ القرآن۔ تو یہ اب کوئی پچھلے 50-40 برس کہیں زیادہ احتیاط ہے، اس میں ہی اردو کا کام آنا اب سامنے شروع ہے، پہلے اردو میں اتنا کام نہیں ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ اب انگلش ہے, انگلش میں بالکل کام نہیں, بہت تھوڑا ہے, نہ ہونے کے برابر. انگلش میں کوئی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی جو 10-12-15 جلدوں پر مشتمل ہے, صحیح بخاری کی کوئی شرح نہیں ملے گی جو 15-20 جلدوں پہ, عربی میں چلے جائیں تو 50-50 جلدوں کی شروعات آپ کو مل جائیں گی, فارسی میں چلے جائیں وہ بھی کام. اب شاہ ولی اللہ محدث سہیلی رحمت اللہ علیہ کیا ایک مکتبہ فکر ہے, حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کیا ایک مکتبہ فکر ہے, یہ سارے کام نہیں ہوئے.
اردو میں کچھ کچھ,
فارسی میں بہت زیادہ, اصل فارسی زبان ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے بچے چاہیے کہ ہم ٹرین کریں جو مغربی زبانوں میں اللہ کا دین پہنچائے. اب تو بہت آسان ہے, آپ دیکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, انٹرنیٹ اور پبلک کیا,
سوشل میڈیا.
سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں کتنے پیغامات ہیں جو خالص ٹھیٹھ انگلش میں اور اللہ کے دین کی دعوت, کم ہے, بہت کم جو انگلش کے پیغامات دے دی رہے ہیں. بعض جگہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ صرف ٹرانسلیشن کر کے دے رہے ہیں, انگلش میں جو اوریجنل اہل زبان کے انگلش ہے وہ نہیں ہے, وہ کچھ اور چیز. تو اس لیے آپ نے صحیح بات کہی اور بہت اچھا سوال کیا کہ کس زبان میں, تو زبانیں تو پھر ایسی ہیں ان میں اوریجنلی جب لوگ سے پڑھیں گے جنہیں زبان آتی ہوگی وہ انہی مصادر سے لے کر لکھے. ندوا والوں میں بھی یہی ہوا ہے, انڈیا میں ندوا والوں کو بہترین لٹریچر اللہ نے توفیق دی اسلام پر پیش کرنے کا موقع ملا. ازوا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ کہنے ہی کیا, ان کی تو ایک ایک کتاب ریزہ الماس ہے, ہیرے کی کنی ہے, انہیں اردو میں لکھا ہے, اب اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں. اسی طرح جو بچے 5-10 سال میں کسی لینگویج پہ گرپ لے لیں, پوری گرفت ان کی مضبوط ہو جائے, وہ لکھیں گے کبھی وقت آئے, بشرطے کہ ان بچوں کے آنے سے پہلے ان کی پچھلی نسل کوئی ایسے اچھے ادارے قائم کر دی اور تربیت کر دی.
جی بالکل, بہت شکریہ سر.
ایک آخری سوال.
جی
نہیں ہے,
نہیں مفتی صاحب مکمل ہو گیا سوال, الحمد للہ.
آپ کا میسج آیا ہے کہاں ہے, کہیں سن رہے ہیں ہماری صاحب الگ سے ہیں,
آپ سے الگ سیشن بات کریں.
اچھا وہ الگ سیشن ہوگا,
وہ آپ سے شاید الگ رابطہ کریں,
وہ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں.
جی درست درست, ہم نے کہ یہ صرف 10 منٹ دے دیں پھر اس کے بعد آپ نہیں چاہتے.
بالکل,
بہت شکریہ, السلام
علیکم. جتنے حضرات یا سننے والے ہیں وہ اگر تعاون کے لیے مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں انشاءاللہ ان کو ترتیب بتا دوں گا کہ ادارے کیسے تعاون کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم.